نہ دنیا میں پوری راحت تو آدمی کو دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی کو حوث ہی نہیں کرنی چاہیے. آ جا تو اس کی تو اس دنیا میں حوث ہی نہیں کرنی چاہیے. دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی حوث ہی نہ کرے, پریشانی تو جنت ہی میں پہنچ کر ختم ہوگی, پورا آرام تو آخرت ہی میں ملے گا. اس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت مصیبت نہیں ہوتی, اس بیماری سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت اور عذاب نہیں ہوتی, اس آزمائش سے اللہ کے آدمی قریب ہوتا ہو وہ مصیبت مصیبت نہیں ہوتی. وہ آسائش اور وہ مزے جس سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہو تو وہ آسائش اور مزے بھی مصیبت ہے, بڑی مصیبت ہے, بڑی مصیبت. فرمایا دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی حوث ہی نہ کرے, پریشانی تو جنت ہی میں پہنچ کر ختم ہوگی, پورا آرام تو آخرت ہی میں ملے گا, اس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں. ہاں البتہ دعا ہمیشہ عافیت کی کرنی چاہیے کہ وہ نعمت ملے جس کا تحمل ہو سکے. مصیبت بھی نعمت ہے اور عافیت بھی نعمت ہے, دونوں نعمت ہیں, بشرطی ہے کہ ان دونوں سے آخرت بن رہی ہو. لیکن دعا ہمیشہ عافیت کی کرتے رہنی چاہیے تاکہ آدمی کو ایسی نعمت ملے جس سے وہ تحمل کر سکے, برداشت کر سکے. مصیبت کو ہلکا کرنے کی تدابیر, اب اس دنیا میں مصیبت تو آئے گی آئے گی, اب اس کو ہلکا کیسے کرے کہ تحمل ہو سکے, برداشت ہو سکے, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. ورنہ آدمی مصیبت میں بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, کماتا بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ دن بھر مزدوری بھی کی اور شام کو مزدوری بھی نہیں ملی, اور ایک یہ کہ آدمی مصیبت اٹھائے, تکلیف اٹھائے اور رات کو مزدوری خوب لے کے جائے تو ساری تکلیف بھول جاتا ہے, بلکہ کل پھر سویرے سویرے جاتا ہے اس مزدوری کے لیے, اور اگر مزدوری نہ ملے تو پریشان ہوتا ہے خیر آج مزدوری نہیں دی. یہ تم نے روڈ کھودنا ہے, کھڈا کھودنا ہے, مزے سے بیٹھے ہو, نہیں مزے کہاں یار, کوئی مزدوری مل جاتی, کوئی مزدوری مل جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ شام کو اس کا انعام بڑا ملتا ہے, انعام بڑا ملتا ہے. فرمایا مصیبت کے ثواب کو یاد کرے, اگر مصیبت کے ثواب کو یاد کرے گا تو مصیبت ہلکی ہو جائے گی. جیسے مزدور مزدوری اس کے پیش نظر ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے مزدوری کرنا آسان, اس کو پکڑ کے نہیں لایا جاتا اس مزدوری کے لیے, خود بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا ہے, خود درخواست کرتا ہے کہ بھائی مجھے مزدوری دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیش نظر مزدوری ہوتی اور اس مزدوری کا اجر ہوتا ہے. مصیبت کے ثواب کو یاد کرے, اس سے مصیبت ہلکی ہو جائے گی. نمبر دو, مصیبت سے ایمان کی آزمائش ہے, سمجھ لیں یہ امتحان ہے. صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, یہ پر ہو رہا ہے اس بخار میں اور اس درد میں اور اس مصیبت میں امتحان ہو رہا ہے ایمان کا, کیا کرتا ہے یہ بندہ بھی. نمبر تین، ابدیت غالب ہو جاتی ہے اور دعوی غرور اور تکبر کا میل کم ہو جاتا ہے، جو میں ہوتی نا سب نکل جاتی، ابدیت غالب آئی اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ابدیت غالب ہو جاتی ہے، دعوی غرور اور تکبر کا مادہ کم ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور بھائی مسلمان کسی مصیبت میں ثواب سے محروم نہیں ہوتا، مسلمان کسی مصیبت میں ثواب سے محروم، پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہیروں کی دکان سے کوئی آدمی ایک ہیرا لے جائے تو بظاہر تو اس کے ہیرا کم ہو گیا، لیکن جب اسے پتا ہے کہ اس پر جو ہیرے پہ ڈالر مل رہے ہیں نا، وہ بولے گا کہ ہیرا اور لے جائے، تو مصیبت کو ہلکا کرنے کی تدبیر یہ، کبھی مسلمان مصیبت میں ثواب سے محروم نہیں ہوتا، تو جس قدر اجر و ثواب کا استحضار رکھے گا اسی قدر مصیبت ہلکی ہو جائے گی، برداشت ہو جائے گی، تحمل آسان ہو جائے گا، ورنہ مصیبت بھی آئی، پریشانی بھی اٹھائی، تکلیف بھی اٹھائی اور رات کو مزدوری بھی نہیں ملی، یہ مصیبت ہے، یہ واقعی اثر مصیبت ہے، نہ صبری ہے نہ شکری ہے، جزا فضا ہے، شکوے شکایت ہیں، یہ خطرے کی چیز، اور میں آدمی سب کو خوش نہیں رکھ سکتا، جب ہر حال میں اس پر برائی آتی ہے تو پھر اپنی مصلحت تو کیوں فوت کرے، جس کام میں اپنی مصلحت اور راحت دیکھے، بشرطیہ کہ اذن شرعی وہی کرے، کسی کی بھلائی کا خیال نہ کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے میاں بس اللہ کا خیال رکھے، اور اس میں دیکھے کہ اس کا اپنا فائدہ کس میں ہے، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، راحت کے لحاظ سے، اب دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنا دین بھی خراب کر رہا ہے، اپنی راحت بھی قربان کر رہا ہے، اپنا ایمان بھی خراب کر رہا ہے، برائی پھر بھی آنی ہے، راضی پھر بھی کوئی نہیں ہونا، پھر بھی برائی آئے گی، اس سے اچھا نہ اپنا دین بچا لے، اپنا مال بچا لے، اپنی راحت بچا لے، اب دنیا کی خاطر ایسا فنکشن کیا کہ سب کو خوش کر دوں، بعد میں وہی کہنے لگے مزہ نہیں آیا، بریانی مزے کی نہیں تھی، قورمہ ٹھنڈا تھا، برائی تو آنی ہے، تو جب برائی آنی ہی ہے تو اپنا دین کیوں خراب کرے، اپنا مال کیوں برباد کرے، اپنی راحت کیوں خراب کرے، لیکن اس دنیا میں تو برائی آنی، کوئی کہہ دے کہ سب تعریفیں کریں گے اس دنیا میں نہیں ہوگا بھیا، کوئی اور جان ہے، کوئی اور جان ہے، بھائی انسان کا کام ہے طلب اور فکر اور سائی، طلب سچی ہو، فکر سچی ہو، اور اپنی سی پوری کوشش کرتے رہے، اگر ساری زندگی ناقص بھی رہا دین کے لحاظ سے اللہ اسے کامل اٹھائے گا. طلب سچی ہو, فکر سچی ہو, سعی صحیح ہو, کوشش پوری جاری رکھے. ناقص بھی رہا تو اللہ کامل اٹھائے گا, اور اس کو ناقص رکھنے میں بڑی حکمت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کامل کے چکر میں ایک تکبر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جائے, اور جب اسے ہمیشہ رہے گا کہ میں تو ناقص ہی ہوں تو ابدیت رہے گی, اور آخر میں اللہ ایسے کامل بنا کے اٹھا لے گا. انسان کا کام ہے طلب اور فکر اور سائی. اگر طلب کے ساتھ ساری عمر بھی ناقص رہے تب بھی کاملین ہی میں ہوں گے, بلکہ ممکن ہے بعض باتوں میں کاملین سے بھی بڑھ جائیں. طلب سچی ہو اور اپنی سے کوشش ضرور کرتی رہے, اللہ والا بننا ہے. پھر فکر نہ کرے گا یہ ہو گئی یہ ہو گئی, اللہ کاملین میں اٹھائے گا. حضرت ابراہیم ابن ادھم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کیا حال کیا گزری, فرمایا مغفرت ہو گئی, درجات ملے, مگر ہمارے پڑوسی تھا جو ہم سے بھی کم عمل کرتا تھا اور ہم سے آگے بڑھ گیا, وہ صاحب عیال تھا, بال بچوں کی پرورش میں اس کو زیادہ اعمال کا موقع نہ ملتا تھا, لیکن وہ ہمیشہ اس دھن میں رہتا تھا کہ مجھے فراغت نصیب ہو, خدا کی یاد میں مشغول رہوں اور اپنی مشقت اور ہمت کی وجہ سے ہم سے بڑھ گیا. پر اس طریق پہ فکر اور دھن بڑی چیز ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. دھن ہے اللہ والا بننا ہے, وقت نہیں مل رہا, مشقت اٹھا رہا ہے, مجاہدہ کر رہا ہے, یہ نا بات بن جائے گی. اور میں سارا تزکیہ کا حاصل کیا ہے, وہ یزکی ہے, اسے آج کے لفظ میں کہتے ہیں تصوف کا حاصل کیا. پہلے تو قرآن حدیث میں تو اس کے الفاظ کیا ہیں, تزکیہ, لیکن آج کیا استعمال ہوتا ہے, تصوف, صوفی, اسی سے تصوف. قرآن حدیث میں اس کے الفاظ ہیں تزکیہ. بعض نادان لوگ کہتے ہیں قرآن میں تصوف کہاں ہے, تزکیہ کہاں ہے. قرآن میں تصوف نہیں ہے, تصوف کا ترجمہ ہے تزکیہ کا, احسان ہے قرآن میں, حدیث میں احسان ہے, وہ تصوف ہے, وہ تزکیہ ہے. اور میں حاصل تصوف, اصلاح, تصوف, تصویہ, تزکیہ, اس کا حاصل کیا ہے, اس سے آدمی کیا بنتا ہے, آدمی کے اندر کیا استعداد پیدا ہوتی ہے, کیا صلاحیت ہے, یعنی گناہ نہیں کرتا, نہیں ایسا نہیں, گناہ کا خیال نہیں آتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا, کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا, نہیں ایسا نہیں ہوتا. جب تک بشر ہے, امتی ہے, پیغمبر نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں ہوں گی, خیال بھی آئیں گے, انسان ٹھوکر بھی مروائے گا. حاصل تصوف کیا ہے, اور میں وہ ذرا سی بات جو حاصل تصوف ہے کہ جس طاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کر لے, اور جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے. جس کو یہ بات حاصل ہو گئی اس کو تصوف کا حاصل ہو گیا اور اس کو تزکیہ نصیب ہو گیا. یہ ہے اصل, تسبیحات کتنی پڑتا ہے, وظائف کتنے پڑتا ہے, یہ تو سب تقویت کے لیے ہیں. اصل یہ ہے کہ اب تہجد میں سستی ہو رہی ہے, اب سستی کا مقابلہ چستی سے کر رہا ہے, اپنے معمولات نہیں چھوڑ رہا, تلاوت میں سستی ہو رہی ہے, چستی سے اپنا معمول پورا کر رہا ہے. اب یہ سستی کا مقابلہ کر لینا, چستی لے آنا اور عمل کر لینا, یہ ہے تزکیہ. یہ نہیں کہ آج طبیعت چل رہی ہے آج کر رہا ہے, کہ طبیعت نہیں چل رہی چھوڑ دیے, تو یہ نفس کا مرید ہے, جیسے نفس کہے گا ویسے کرے گا. اور ایک یہ کہ اپنی معمولات کی پابندی، سفر، حضر، گرمی، سردی، سستی ہے اس نے چستی دکھانی ہے بھائی، تقاضا ہو رہا ہے گناہ کا، اور یہ ہوگا، کبھی کم تقاضا ہوگا، کبھی کم ہوگا، زیادہ ہوگا، کبھی کس ماحول میں، کبھی کس ماحول میں تقاضا ہوگا، لیکن اس تقاضے کو دبا لے کر گناہ سے بچ جانا یہ بزرگی ہے. یہ نہیں کہ تقاضا ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ گناہ کا خیال ہی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہ دل ہی نہیں کرے گا، ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا. بزرگی کوئی ایسا درجہ نہیں ہے. ہاں یہ ہوگا کہ جب آدمی کا تزکیہ ہونے لگتا ہے تو اس گناہ کے جذبے کو دبا لیتا ہے، دیر نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں، اسے شکست نہیں کھاتا، آتماؤں نہیں چھوڑ دیتا کہ جدھر نفس لے جا بس پیچھے پیچھے چل رہا ہے. آنکھ بچاتا ہے تو بچاتا ہے، زبان محفوظ رکھتا ہے تو رکھتا ہے، یہ اصل ہے، یہ ہے حاصل تصوف، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے اصلاح. حد فرمانے لگے ذرا سی بات جو اچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو مجدد وقت ہے اور خصوصاً تصوف کی دنیا میں مجدد وقت ہے. فرمایا وہ ذرا سی بات جو حاصل تصوف ہے، جس طاعت میں سستی محسوس ہو سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کرے، اور جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے، جس کو یہ بات حاصل ہو گئی پھر اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی بات تعلق مالا پیدا کرنے والی ہے اور اسی سے اللہ کا تعلق بڑھنے والا ہے. اللہ سے تعلق بنے گا بھی اس سے، بڑھے گا بھی اسی سے. ایمان بنے گا بھی اس سے، بڑھے گا بھی اسی سے. یہ بڑا مجاہدہ ہے، یہ بڑا مجاہدہ ہے کہ سستی ہو رہی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، رضائی بڑے مزے کی ہے، کمبل میں لیٹا ہوا ہے، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، آسان تھوڑی ہے. جس ماحول میں گیا ہے وہاں ہر چیز برائی نگاہوں کی دعوت دے رہی ہے، برائی گناہ آنکھوں کو دعوت دے رہی ہے، اور وہاں آنکھیں بچا رہا ہے تو مجاہدہ ہے. تو اس مجاہدے پہ ایمان بنے گا نا، اس مجاہدے پہ تعلق مالا بنے گا، اسی سے بڑھے گا بھی صحیح، بڑھے گا بھی صحیح. فرمایا تحصیل علم میں اگر نیت صحیح بھی نہ ہو تب بھی علم کو چھوڑنا نہ چاہیے، کیونکہ علم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیت بھی صحیح ہو جاتی ہے. پہلے دن سے آپ بزرگ بھی بنیں گے انشاءاللہ، علم پڑھتے رہو، کوشش کرتے رہو، نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ بولیں پہلے بزرگ بنیں گے پھر علم حاصل کریں گے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ حضرات کو بھی اس نعمت خداوندی کی قدر نہیں، آپ حضرات کو ابھی اس نعمت خداوندی کی قدر نہیں، اس نے آپ کا تعلیمی رشتہ اس سے جوڑ دیا. جب آپ بسم اللہ کے گنبد سے باہر نکلیں گے اور کتاب و سنت اور فقہی مسائل کی تعبیر میں آپ افراد اور تفرید کا ایک بھیانک منظر سامنے آ جائے گا، اس وقت معلوم ہوگا کہ اپنے اکابر کا یہ مسلک معتدل کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے. حضرت مجدد الفسانی ایک دن بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اندر جا کر نظر پڑی انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ روشنائی کا لگا ہوا ہے، ایک نقطہ، اس زمانے میں تو قلم دوات ہوا کرتے تھی، اس سے لکھتے تھے، اب چونکہ اس سے علم لکھتے تھے اور وہ روشنائی انگلی پہ لگی ہوئی تھی تو علم کا ادب دیکھیے حضرت سے برداشت نہیں ہوا، اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا، فرمایا حضرت مجدد الفسانی ایک دن بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، اندر جا کر نظر پڑی انگوٹھے کے ناخن پر ایک نقطہ روشنائی کا لگا ہوا ہے جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روانی کے دیکھنے کے لیے لگایا جاتا ہے، تو فوراً گھبرا کر باہر آ گئے اور اس کو دھونے کے بعد تشریف لے گئے اور فرمایا اس نقطے کو بھی علم کے ساتھ ایک تلبس اور نسبت ہے، بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء میں پہنچاؤں۔ عرض کیا ہے، جس قدر علم کا ادب کرو گے اور علم کے آلات کا ادب کرو گے اور علم کے شاعر کا ادب کرو گے، اسی قدر آپ کو علم کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ادھر اتنا علم کا ادب ہوگا، آلات علم کا ادب ہوگا، شاعر علم کا ادب ہوگا، اسی قدر اللہ آپ کو علم کی برکتیں نصیب فرما دے۔ فرما عالم کے لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اس کی خواہش رکھے کہ لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھا کریں، لوگوں میں جاہ کا طالب ہو، لوگوں میں جاہ کا طالب ہو۔ فرمایا کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے، اس انتظار میں نہ رہیں کہ پہلے راستہ نظر آئے گا تو آگے قدم رکھیں گے، دین کا کام تو ایسا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی معیاری انداز میں کرو گے اللہ اس سے آگے کا راستہ کھول دے گا، وہ معیاری کرو گے اللہ اس سے آگے کھول دے گا، وہ اچھے جذبے اور اچھی نیت سے کرو گے اللہ اس سے آگے کھول دے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے دن ہی آپ جو ہے وہ دائیں بائیں لوگ آپ کے پیچھے ہوں تب آپ کام کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جتنا موقع مل رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے کرو، اس کو معیاری کرو، اللہ کی خاطر کرو، اللہ اور راستہ نکال دے گا۔ بہت بڑی بات زندگی کے لیے، ایک اصول ہے اعتقاد اور احتیاط، ہر ایک کے بارے میں اعتقاد نیک رکھے کہ نیک آدمی ہوگا، اعتقاد ہر ایک کے ساتھ نیک رکھے، لیکن معاملے میں سب سے احتیاط بھی رکھے۔ ہم نیک کا اعتقاد کرتے ہیں، معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، جب جھٹکا لگتا ہے تو سارے اعتقاد دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سب سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اعتقاد ہر ایک سے نیکی کا رکھیں، نیک آدمی اچھا آدمی ہوگا، حسن ظن رکھیں، لیکن معاملات میں احتیاط نہ چھوڑیں، معاملات صاف ستھرا رکھیں، احتیاط سے کریں، اس کی داڑھی ٹوپی پگڑی نہ دیکھیں، معاملات صحیح کریں، احتیاط کریں۔ تو پہلے احتیاط کرتے نہیں، بعد میں کہتے ہیں اس دیندار نے تو یہ کر دیا میرے ساتھ. تو قصور میں تمہارا بھی ہے نا. شریعت نے جب تم سے کہا ہے کہ معاملات میں احتیاط کرو, کیوں نہیں کی؟ تو یہ زندگی کا اصول یاد رکھو, اعتقاد نیک رکھو ہر ایک سے, حسن ظن رکھو ہر ایک کے بارے میں, لیکن معاملات میں احتیاط بھی ضرور کرو. فرمایا اعتقاد سب کے ساتھ نیک رکھیں لیکن معاملہ سب کے ساتھ احتیاط کر رکھیں. مثلا بلا اطمینان کامل قرض نہ دیں, ہر ایک کو اپنی دل کی بات کہانی نہ سنائیں, ہر ایک کو اپنا رازدار نہ بنائیں. ٹھیک ہے نیک آدمی ہوگا لیکن احتیاط کوئی چیز ہوتی ہے نا بھائی, احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہر ایک کے سامنے, ہر ایک کے اپنی اہم ذمہ داریاں, اپنے کام سپرد نہ کریں. اعتقاد یہی رکھیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہمارا دونوں الٹی گنگا ہے, ہر ایک سے بدگمان, اور جب معاملات کی بات آتی ہے تو بڑا احتیاط, بڑا اعتقاد, ویسے ہر ایک سے بدگمان. زندگی کا بہترین اصول ہے ہر ایک سے حسن ظن رکھیں, ہر ایک کے بارے میں نیکی کا اعتقاد رکھیں, نیک ہونے کا اعتقاد رکھیں, لیکن معاملات میں احتیاط کریں, یہ ضروری ہے. فرمایا سالک کو, سالک کہتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے والا, اصلاح کے راستے پہ چلنے والا. سالک کو خطرات منکرہ کی بنا پر اپنے کو مردود نہیں سمجھنا چاہیے. ہر وقت گناہ کا خطرہ رہتا ہے, یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں مردود ہوں, کیونکہ ان خطرات کو تو شیطان قلب میں ڈالتا ہے, وہ ڈالتا ہے. زیادہ سالک کا کیا قصور, بلکہ اس کو جو ناگواری کی وجہ سے اذیت ہو رہی ہے اس پر بھی اس کو انعام ملے گا. صرف گناہ کے خطرے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو مردود نہ سمجھے. یار ہر وقت بھی گناہوں کے خیالات آتے رہتے, شیطان ڈالتا ہے, اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا اس سے, اس پہ بھی آپ کو انعام مل رہا ہے, آپ کو انعام مل رہا ہے. ہاں مصیبت تب ہوگی جب آپ اس گناہ کا ارتکاب کریں گے, جب آپ اس خیالات کو پالیں گے, جب آپ اس خیالات سے لذت لیں گے کہ آپ نے کام خراب کر دیا. خیال آیا اور بار بار آیا اور جھٹک رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ مردود ہونے کی علامت نہیں ہے. اور آپ کو جو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے اس پہ انعام مل رہا ہے آپ کو. آخری بات, حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں, اس لیے کہ اس نے میری وجہ سے گرم بستر چھوڑ دیا. حدیث میں ہے, اب ایک بہت کون بات کر رہا ہے, کون بتا رہا ہے؟ اللہ کا نبی بتا رہا ہے بات, کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت. کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سچے. اور میں جو سر رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ یہ میری وجہ سے گرم بستر اس نے چھوڑ دیا. ایسے حضرت نے دو باتیں لکھی، دوسری اس لیے کہ تمہاری شادی تو ہوئی نہیں اس لیے میں نہیں کہی، لیکن حضرت نے لکھا اس لیے کہ میری وجہ سے اپنی بیوی اور گرم بستر چھوڑ دیا. بہت خوش ہوتا. مجاہدہ ہے، مشقت ہے، لیکن جتنا مجاہدہ اور مشقت ہوگا انعام بھی اسی شان سے ہوگا. اللہ کے ہاں اس کا مقام ایسا ہی ہوگا. عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.